بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من مقدمتنتون استاده بودم نگاه میکردم دوستان که میامدن، من خیلی معذرت خواهی بده کار هستم به دوستان. اون دوستان که میان اینجا خب این تلاشی میشن در من خودم خیلی کیف نمی کنم. چه کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدائی طور پر ایک معذرت ہے جو آپ دوستوں کی خدمت میں ہیں. میں ایک چیز کو جب یہاں دیکھتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب آپ حضرات یہاں پہ درس کے لیے آتے ہیں اور آپ کی تلاشی نہیں جاتی ہے، آپ کو سرچ کیا جاتا ہے، باڈی سرچ ہوتی ہے. بہرحال ایک طریقہ کار ہے لیکن زیادہ اچھا نہیں لگتا.
خیلی برام سخت ہے، باور کرنے
میں اس کو دیکھ کے زیادہ خوش نہیں ہوتا، مجھے اچھا نہیں لگتا. لیکن حالات اس طرح بھی کہ
جو دیکھ بھی کیا شرمندہ ہے.
درود بھیجیے اللہ تعالیٰ کی سلام.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
خب بحث معاد رو داشتیم، رسیدیم به مبحث حبت و تکفیر. از مبحث حبت و تکفیر هم عبور کردیم، رسیدیم به مبحث خوف.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مال کے عنوان سے جو ہماری گفتگو جاری ہے اس میں حب اور تکفیر سیئات پر مکمل گفتگو کرنے کے بعد جو ہماری گفتگو کا اگلا مرحلہ تھا اس میں ہم نے خوف و رجا کو گزشتہ ہفتے بیان کیا تھا.
و در اون مرحلہ ہفتے گزشتہ یہ بحث نیمه تمامی داشتیم.
گزشتہ ہفتے جو ہم نے بحث کی تھی خوف و رجا سے متعلق، وہ ہماری بحث نامکمل تھی.
امروز دیگه نمیخوایم اون بحث رو دنبال کنیم چون طول میکشه، ولی یه مقدمه ای برای مبحث حسن ظن بالله.
آج اپنی اس بحث کو زیادہ آگے نہیں بڑھائیں گے اور جس دوسری وادی میں ہم جائیں گے وہ ظن بالله ذات اور نون. ظن بالله یعنی گمان، اللہ سے گمان،
خوشگمانی به خدا، بدگمانی به
زن، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. اگر اس سے پہلے خوش لگ جائے تو اچھا گمان، بد لگ جائے تو برا گمان.
چون این مبحث هم مترتب است بر مبحث خوف و رجا،
کیونکہ اس بحث کا تعلق بھی خوف و رجا سے ہے.
بیم و امید هم میگی چون نا یا نا بیم و امید استعمال میشه در
بیم نا.
خب حالا میخواییم برای اینکه اون مبحث رو یه قدری از ابتر بودن در بیاریم مجبوریم یه مقدمه بگیم، روایاتی رو براتون بخونیم.
چونکه آپ کے سامنے عرض کیا کہ گزشتہ ہفتے کی بحث ناتمام رہ گئی تھی تو اس کو اس کی ابتری سے باہر نکالنے کے لیے کچھ گفتگو آپ کرنا.
دوستان این رو بدونن که امروز شاید روایات زیادی رو تقدیم حضور آقایون بکنیم و مجلسمون به روایات زیادتری منور بشه.
اور اس بات پہ بھی توجہ رکھیے کہ آج کی ہماری گفتگو کا سلیقہ رہے گا، اس میں ہم روایات کو زیادہ آپ کے سامنے پیش کریں گے.
خب این یہ مقدمے دارے ہر
ہماری باتوں میں مقدمہ ہے.
و اون این که این است که میدونید قیامت کبرا شروع خواهد شد.
اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں قیامت کبرا کا آغاز ہوگا.
این وعده تخلف ناپذیر الهی است
اور یہ خداوند عالم کو وہ وعدہ ہے جس میں کوئی خلاف نہیں ہے.
اولین و آخرین در محکمه عدل الهی حاضر میشن.
خداوند عالم کی عدالت میں، بارگاہ میں اول انسان سے آخر تک جتنی بھی چیزیں تم پیش کی جائیں گی
و اونجا قضاوت حق را میبینم، حاکمیت مطلق خدا را در میابند.
وہاں حق کا فیصلہ اور خداوند عالم کی مطلق حاکمیت کو دیکھا جا سکے گا.
محکمہ تشکیل می شود،
ایک ایسی دادی کا ایک ایسا کورٹ پر لگایا جائے گا, عدالت لگائی جائے گی.
و احکام نهایی اون دادگاه به بهشتیان و جهنمیان عرضه می شود.
اور اس عدالت کے اندر جو حتمی فیصلہ ہوگا جنتیوں کے لیے دوزخیوں کے لیے اس کو بیان کیا جائے گا.
در این دادگاه ها تبانی هست, تطمیع هست, تهدید هست, پول دادن هست, رشوه دادن هست, اما در اون دادگاه هیچ این حرفا نیست.
دنیا کی عدالتوں کے اندر دھوکہ بازی ہوتی ہے, فریب ہوتا ہے, لالچ ہوتی ہے, قتل کی دھمکیاں ہوتی ہیں, رشوت دی جاتی ہے اور فیصلہ اپنے ہاتھ میں کروا لیا جاتا ہے. خدا و عالم کی عدالت کے اندر ایسا
نہ ظلم
نہ ظلم ہوگا,
نہ جور
نہ زیادتی ہوگی,
نہ تھبانی جو دست بندی,
نہ تعلقات کی بنیاد پہ بھی کام ہوگا,
نہ گروہ بندی,
نہ گروہوں کا کوئی تعلق ہوگا,
نہ تطمیع,
نہ کوئی لالچ کام آ سکے,
نہ تحدید,
کوئی دھمکی کام نہیں آئے گی,
نہ تضییع حقوق,
کوئی کسی کا حق ضائع نہیں کر پائے گا.
هیچ از این حرفا اونجا خبری نیست. حاکمیت مطلق قضاوت به حق,
خدا بند عالم کی مطلق حاکمیت ہوگی, فقط اس کی حکومت ہوگی اور اسی کا حق کا فیصلہ.
نکته مهم این است که احکامی که از جانب خداوند متعال صادر می شود متکی به دو وصف از اوصاف الهی. خوب گوش کنید این را,
این بحث اهم بحث ہے, اس پر توجه رکھیے گا کہ جو وہاں خدا بند عالم احکام صادر کرے گا اپنی اس عدالت کے اندر, وہ خدا بند عالم کی دو صفات کے اوپر اس کا قیام ہوگا.
قضاوت خدا در اون محکمه خدایی قضاوت ها متکی هستند به دو صفت از صفات حضرت حق.
اس خدا بند عالم کی دو صفات کے اوپر اس جہان میں آخرت کے اندر فیصلے کیے جائیں گے.
تکیگاه احکام صادر شده, یعنی میخوام تکرار کنم در ذهنتون بمونم, تکیگاه احکام صادر شده از جانب حضرت حق متکی به دو صفت است.
اس بات کی آپ بار بار تکرار فرما رہے ہو, کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے, اس میں چاہتا ہوں آپ ذہنوں میں رکھیں کہ قیامت کے دن جو فیصلہ خدا بند عالم کرے گا انسانوں کے لیے, اس فیصلے کی بنیاد خدا کی دو اوصاف ہیں, دو صفتیں.
یک صفت عدل و داد است.
پہلی صفت عدل و انصاف ہے.
صفت دوم عفو و مغفرت و تفضل است که میشود سه صفت.
اور دوسری جو صفت ہے اس کو خدا بند عالم کی مغفرت, معافی, بخشش سے تعبیر کیا جا سکتا ہے, کہ جس پہ آپ نے فرمایا کہ تین صفات ہیں.
تفضل
ایک دوسری صفت ہے, فضل الہی
زیاد. تفضل یعنی چه؟
تفضل کیا مطلب ہے تفضل کا؟
یعنی زیاد دہی.
تفضل یا جس کو ہم فضل الہی کہتے ہیں, زیادہ دینا, کسی کے حق سے بڑھ کر دینا اس کو.
حضرت سجاد صلی
اللہ علیہ وسلم
در اون دعا به خداوند عرض می کند نعمک ابتداء و احسانک تفضل, آنچه که نعمت داده ای بدون طلب ما طلبی نداشت, و آنچه که احسان کردی تفضل توست, زیاد دهیست.
یعنی محمد سجاد علیہ السلام نے اپنی دعا میں ارشاد فرمایا کہ خداوندہ جو تیری نعمتیں ہیں وہ بھی ابتداء تیری طرف سے, ان کا آغاز تیری طرف سے, ہمارا کوئی رب نہیں تھا, ہم نے نہیں مانگا تھا, اس نعمت کے بعد جو تم نے مزید احسان کیے ہمارے اوپر بڑھاتا چلا گیا, یہ طرف فضل تھا.
پس تکیگاه قضاوت در اون محکمه دو صفت است, صفت عدل و داد, صفت عفو و مغفرت و تفضل.
پس دو چیزیں بن گئی جس کی بنیاد پر خدا عالم قیامت میں فیصلے صادر کرے گا, جس میں پہلی چیز ہے عدل و انصاف, دوسری چیز ہے مغفرت, بخشش اور تفضل.
اگر حساب رسی متکی شد بر صفت اول که عدل و داد, وای بر حال ما.
اگر خداوند عالم فقط پہلی صفت یعنی جس کو ہم نے عدل و انصاف سے تعبیر کیا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنے لگے تو خدا ہمارے اوپر رحم کر دے.
در مسئله عدل خداوندی اون چی که من کرده ام از اول تکلیفم، از خوب و بد، از قول و فعل و اقدام و سکوت، تمام اینها منعکس می شود.
خداوند عالم کی عدل کی بارگاه میں میں نے بحیثیت انسان اپنے بلوغت کے بعد جو کچھ بھی کیا ہے، اچھا ہو برا ہو، جو کچھ بھی کیا ہے سب خدا کے سامنے حاضر.
اون چه که کرده ام از زمان تکلیفم به بعد،
اپنی شرعی جب میرے پر ذمہ داریاں آئیں یعنی بالغ ہونے کے بعد جو کچھ کیا ہے،
به شکلی دقیق مورد محاسبه قرار می گیرد.
ہر چیز کو دقت کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے اور وہی وہاں پہ اس کا حساب کتاب بھی ہوگا.
اون وقتی که آنچه که کرده ام، آنچه که گفته ام، آنچه که نوشته ام از خوب و بد مورد مداقه و دقت قرار گرفت، حکم صادر میشه.
جو کچھ بھی میں نے کیا ہے، لکھا ہے، عمل کیا ہے، سوچا ہے، ان تمام چیزوں کو خدا نالم کی عورت میں دقیقا پیش کیا جائے گا، اس پہ حساب کتاب.
و بعد از صدور حکم اون حکم عملی میشود،
اور جب خداوند عالم اس کے مطابق حکم صادر کر دے گا تو اس پر عمل کیا جائے گا پھر.
اما ما یکی از درخواستان در نماز، غیر نماز، در قنوت نماز این است که ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم.
لیکن ہم کو یہی سکھایا گیا، ہمارے آئمہ نے یہی ہمیں تعلیم دی کہ دیکھو اپنی نمازوں کے قنوت میں، اپنی نماز دعاؤں میں، خدا کے سامنے رات کی بیداری میں اٹھو، خدا سے کہو ربنا عاملنا بفضلک، اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کرنا، ہمارے ساتھ عدل کے ساتھ معاملہ نہ کرنا.
نہ خدایا، ما اعمال ما، اقوال ما، رفتار ما، کردار ما، گفتار ما عادلانه بررسی نشود.
یعنی ہم خدا سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری گفتگو، ہمارے اعمال، ہماری حرکتیں، ہماری باتیں، ان پر عدل کے ساتھ محاکمہ نہ کرنا ہمارا.
اما در زمینه رسیدگی تکیگاه ہے اون صفت دوم باشد، عفو و مغفرت و تفضل.
لیکن اگر خدا کے احکام صادر ہونے کا مبنی دوسری صفت قرار پائے کہ جس کو ہم نے کہا کہ عفو، بخشش ہے، مغفرت ہے،
در اینجا سخن از بررسی دقیق نہیں.
اگر خدا کے احکام صادر ہونے کی بنیاد دوسری صفت کے اوپر ہو تو پھر یہاں پہ بہت دقیق حساب کتاب نہیں ہے،
سخن از بررسی جزئیات نہیں.
پھر یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو جس کو ہم جزئیات کہتے ہیں ان کی گرفت نہیں ہے، پھر
سخن از اغماض
ہے، یہاں پہ پردہ پوشی ہے در حقیقت،
سخن از گذشت
ہے، یہاں پہ جانتے ہوئے کسی چیز کو معاف کر دینے والی بات،
سخن از مغفرت و غفران و بخشش ہے،
یہاں پہ مغفرت ہے، خداوند عالم کی پردہ پوشی ہے، معافی ہے.
اما چه کسانی مورد این چشم پوشی قرار میگیرن، این مسئله خیلی مهم.
لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وہ کون سے افراد ہیں کہ جو اس دوسری صفت کی بنیاد پر ان کا محاکمہ ہوگا، کن لوگوں کے ساتھ خدا پردہ پوشی سے کام لے گا، بخشش سے کام لے گا.
در ابتدای عام خیلی ها تمعین غفران رو دارن،
بنیادی طور پر ہر انسانی تقریبا خدا عالم کسی صفت سے چاہتا ہے کہ اس کا معاملہ اس صفت کے ساتھ،
علی القاعده رحیمه، کریمه، ودود است، عطوف است. بله،
اور شاید اس کی بھی وجہ یہ ہو کہ انسانوں نے خدا کی صفات کو سنا ہے، خدا کے بارے میں جانتے ہیں کہ خدا رحیم ہے، بخشنے والا ہے، کریم ہے، محبت کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے.
ہمیں در قیامت دلشون میخواد که مورد این عفو قرار بگیرن،
اور قیامت میں ہر انسان شاید یہ چاہ رہا ہوگا کہ وہ خداوند عالم کی بخشش کا کی بخشش مغفرت کی نگاہ میں آ سکے.
و چون بخشش او واسع، مغفرت او وسیعت، همه طمع میکنن،
چونکہ اس کی مغفرت اور بخشش ہے بھی وسیع، انتہائی وسیع ہے، اس لیے سب کو امید ہوگی کہ خدا ان سے اس طرح معاملہ کرے گا.
در روایت داریم از حضرت صادق سلام الله علیه،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
که در روز قیامت نشر الله تبارک و تعالی رحمته، منتشر بھی کنه.
چھٹی امام سے روایت نقل کی گئی کہ خدا تعالی قیامت کے دن اپنی رحمت کو پھیلا دے گا.
حتی یجمع ابلیس فی رحمته،
اور خدا و عالم کی رحمت اس قدر وسیع ہوگی، اس قدر پھیلی بھی ہوگی کہ ابلیس بھی خدا کی رحمت سے امیدوار ہو جائے.
اما چه کسی از این رحمت استفاده میکنه؟
لیکن کون ہے جو اس رحمت کے دائرے میں آئے گا؟
شخص با ایمان، شخص متقی، شخص خدا ترس، شخص مطیع.
وہ افراد اس عظیم رحمت، بخشش اور مغفرت کے دامن میں آ پائیں گے کہ جن کی بنیادی شرائط ایمان، تقویٰ، دینداری، عمل و اطاعت ہوگا.
و مؤمنان
مؤمن
ان وقتی که میبینن این رحمت واسع را،
اور جب مؤمنین خدا کی اس عظیم رحمت کو دیکھیں گے
دیگه خیلی خوفی از عذاب ندارد،
اس کے بعد انہیں پھر عذاب کا کوئی خوف، زیادہ خوف نہ رہے گا.
امروز روز یک شنبه،
آج اتوار کا دن ہے.
دعای روز یک شنبه رو ببینید چه زیبا،
جو ہفتے کے دنوں کی دعائیں ان میں اتوار کی دعا کو دیکھیے کتنی خوبصورتی سے بیان کی گئی چیزیں.
ان ادعیہ رو بخوانی،
ان دعاؤں کو پڑھا کریں.
در دعای روز یک شنبه آمده است بسم الله الذی لا ارجو الا الله،
اتوار کی دعا میں آیا ہے کہ اس اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں.
خدایا من امیدم فقط به فضل تو،
اس خدا کے نام سے آغاز کر رہا ہوں اس دن کا کہ جس سے فقط امید لگائی جا سکتی ہے.
لا ارجو الا عدلہ، خشیت منم از عدل تو،
یعنی خدا سے سوائے اس کے فضل کی کوئی اور امید نہیں ہے، اور اگر اس سے خوف ہے تو اس کے عدل سے خوف ہے. وہ کوئی خوف نہیں ہے،
میں از عدل تو بھی نہیں ترستا،
میں عدل سے ڈرتا ہوں.
اما امید بے فضل تو دارا،
لیکن اسی حال میں آیا ہوں کہ میں نے تیرے فضل کی امید لیے آیا ہوں.
اگر افراد در قیامت مورد تفضل حق واقع بشوند،
پس اگر قیامت کے دن انسان خدا و عالم کی فضل کا حصہ قرار پائیں،
به آسانی کار حل می شود،
بہت آسانی سے ان کا معاملہ ہو جائے گا، حساب کتاب کی مناسب طے ہو جائیں گے.
اول یوم قیامت کم می شود،
اور جو قیامت کے دن کی پریشانی ہے وہ کم ہو جائے گی.
اضطراب و تشویش کم می شود،
جو بے چینی ہوں گی، اضطراب بیان کیا گیا ہوں ان کو کم ہونا ہوگا.
چرا؟ چون بنا نیست دقیق رسیدگی شود. اینا رو دقت کنید.
کیوں؟ کیوں یہ اضطراب کم ہو جائے گا؟ اس لیے کہ ان کے سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اب ان کا حساب کتاب دقیق نہیں ہوگا.
ان بحث اساس مباحث سخت است که در آینده خواهیم داشت.
ان باتوں میں توجہ رکھیے گا کہ یہ ابھی جو ہم آپ سامنے باتیں بیان کر رہے ہیں یہ آگے کی سخت بحثیں ہونے والی ہیں، اس کے لیے بیان کر رہے ہیں.
اگر بنا شد چکیگاہ ہے حساب رسی تفضل او باشد،
بس اگر یہ ہو جائے کہ اس کا حساب کتاب جو ہوگا وہ اس کی دوسری صفت کے اوپر ہو،
ممکن است با کوچکترین تمسکی بگذرد،
نتیجے میں ممکن چھوٹے سے توسل کے ساتھ ہمارا معاملہ حل ہو جائے.
دعائے کمیل خوندی اونجا همین حرفا هست،
دعائے کمیل میں یہی مطالب بیان کیے گئے.
در یہ همین مسائل هست، درخواستا هست،
دیگر آئمہ کی دعاؤں میں بھی یہی مسائل ہیں، یہی دعائیں بیان کی گئی.
یکی از خصوصیات ادعیه اینه که من بخوانم تکرار کنم بشود یک خصلت برام.
دعاؤں کو پڑھنے کی ایک فلسفہ یہ ہے کہ میں پڑھوں، تکرار کرتا رہوں، جب تکرار کروں گا تو نتیجے میں میری عادت وہ بن جائے گی.
روز ہر یک شنبے بخوانا لا ارجو الا فضلہ ولا اخشا الا عدلہ، بخوان تا عادت کنی. روز قیامت هم همین حرفو بزنی، لا ارجو الا فضلک یا الله ولا اخشا الا عدلک یا کریم.
یعنی یہ اگر ہم ہمیشہ پڑھتے رہے، اگر ہم نے اپنی عادت بنا لی کہ ہر اتوار کو اس دعا کو اس طرح سے پڑھیں گے، ہماری زبان میں جملہ ہر اتوار کو آئے گا، ہماری عادت بن جائے گی، ہماری خصلت بن جائے گی، قیامت میں بھی ہم اسی طرح کہہ پا رہے ہوں گے کہ خدایا فقط تیرے فضل سے امید ہے، تیرے خوف عدل سے خوف ہو.
این مقام مقام بانائی ہے،
یہ بلند مراتب میں.
خلاصہ این کہ آنانی که تکیگاه صدور حکم خدا تفضل خداست بر اونها،
پس وہ افراد کے جن کے لیے خداوند عالم کا فیصلہ محاکمہ دوسری صفت کی بنیاد پر ہوگا،
اضطراب و حول و تشویششان کم ہے،
ان لوگوں کی قیامت کے دن کی پریشانی بے چینی کم ہو جائے گی،
چون به کوچک چیزی به بهانه میگذره،
کیونکہ ان سے کوئی چھوٹا سا بھی عمل دیکھ کے خدا ان سے راضی ہو جائے گا، یعنی
کہ بعضی از آقایون دارن بهش را به بها میدهن نه به بهانه، حرف درستی نیست.
ایک قول مشہور ہے فارسی کے اندر کہ جنت کو قیمتاً دیا جاتا ہے، بہانے کے طور پہ نہیں دیا جاتا، کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے،
بہشت کو بے بہانے میدہ،
کہتے ہیں میں اس کو نہیں تصدیق کرتا، میں کہتا ہوں بہشت کو خدا جنت کو بہانے کے طور پہ ہی دیتا ہے،
لہذا ان روایت رو ببینید، روایت از نبی مکرم اسلام سلام اللہ علیہ
وسلم،
این روایت دلالت میکند، ببینید پیغمبر اکرم چه اشرافی بر بهشت و جهنم داره، از این روایت این اشراف فهمیده میشه. قال حوسب رجل ممن کان قبلكم، یکی از افرادی که قبل از شما زندگی میکرده محاسبه.
رسول الله نے اس روایت کو بیان کیا، آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ کتنا جنت اور جہنم میں جو کچھ ہے اس کے اوپر اشراف ہے آپ کا، یعنی آپ کی نگاہ کتنی وسیع ہے امور کے اوپر. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے روایت بیان کی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بیان کیا کہ تم سے پہلے ایک شخص کا محاسبہ ہوا ہے،
فلم یجد له من الخیر شیئا، دیدن در پرفندگی او کار خیری آنچنان نہیں،
اور جس شخص کا محاسبہ حساب کتاب یعنی خدا کی بارگاہ میں ہوا اس کے نام اعمال میں کوئی بھی خیر نہیں تھا.
خوب کچھ کریے جناب،
غور سے سنیے گا ان باتوں،
الا انه کان رجلا موسرا، تاجری بود، ثروتمندی بود، مردم از جنس میخریدن نسیتا میبردن بعد میآوردن پول رو پس میدادن.
ایک ایسا شخص کے بارے میں رسول اللہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جس کا حساب کتاب ہوا خدا کی بارگاہ میں، نام عمل میں کوئی عمل خیر نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک تاجر تھا اور لوگ اس سے جو چیزیں لے کے جاتے تھے وہ ادھار بن جایا کرتے تھے، بعد میں پیسے لا کے دیا کرتے تھے اسے.
رسم جنس میفروشے شاگردشو میفرسته میگه برو جمع کن پولو بردار بیار،
یعنی لوگ ادھار میں چیز لے جاتے ہیں اس کے بعد دکاندار کا آدمی آتا ہے سب سے پیسے جمع کرتا ہے.
کان یخالط الناس، با مردم مزاوده و مراوده و معامله داشت،
اور اس شخص طریقه کار بھی تھا کہ یہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والا انسان تھا.
اما به شاگردانش گفته بود اگر رفتی احتمال دادی کسی از بدهکارا پول نداره مبادا بری سراغش و باعث خجالتش بشی.
اس شخص کے اندر، اس تاجر کے اندر ایک صفت تھی، اس نے اپنے تمام شاگردوں کو اپنے تمام عملے کو یہ کہا ہوا تھا کہ دیکھو جب بھی پیسے لینے کسی کے پاس جاؤ اور تمہیں محسوس ہو کہ اس کے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو کبھی زیادتی نہیں کرنا اس کے ساتھ.
سفارش کرنے بود اگر فهمیدی کسی از بدهکاران نداره سراغش نرید، اذیتش نکنید، باعث خجالتش نکنید.
تاکید کی تھی اپنے شاگردوں کو اپنے عملے کو کہ کسی کے پاس جاؤ پیسے لینے، اس کے پاس پیسے نہ ہو تو اس کو تنگ نہ کرنا، اس کو رسوا نہ کرنا.
خوب کار خیر آنچنانی ندارد ولی این کار رو دارد،
اس کے نام عمل کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ ایک چیز اس کے نام عمل میں موجود تھی.
اینجا جای تفضل خدا،
یہ وہ مقام ہے جہاں خدا نے اللہ کا فضل و کرم، یہ
مغفرت خدا،
یہ خدا کی مغفرت و بخشش کا سبب بنتا
ہے. پیغمبر فرمود فقال الله تبارک و تعالی، و خدا میگوید،
رسول اللہ نے بیان کیا کہ اس موقع پہ خداوند عالم نے بیان کیا،
نحنو احق بذالک من، ما که کرامت مال ماست، ما کریم هستیم، بزرگواری مال ماست، ما بزرگوار هستیم، او میبخشید من نبخشم.
یہاں خدا بند عالم نے کہا کہ اصل کرامت، اصل بخشنا، اصل بڑائی تو میرے پاس ہے، وہ دوسروں سے اس وجہ سے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، سر پہ نظر کرے، میں اس سے سر پہ نظر نہ کروں۔
چقدر زیبا تفضل رو ببینید،
یہ فضل الہی،
مغفرت رو ببینید،
یہ مغفرت،
تجاوز آن به دو تا ملک میگه بگذرید از اون،
جس طرح وہ اپنے عملے اور شاگردوں سے کہتا تھا کہ اس شخص کے پاس سے واپس آ جانا، خدا اپنے دو فرشتوں سے کہتا ہے اس کے پاس سے گزر جاؤ، اس کو
در دنیا راضی نشد کسی خجالت بکشے،
اس لیے کہ یہ اس بات پر راضی نہیں تھا کہ دنیا میں کسی شخص کو رسوا کرے یا کوئی اس کے سامنے شرمندہ ہو۔
میں ہم راضی نمیشم کہ وہ خجالت بکشے،
میں بھی اس بات پر راضی نہیں رہوں گا کہ وہ شرمندہ ہو جائے۔
خلاصش بنای خدا بر این است که با عزتی با عفو و غفران و تفضل خود عمل کنند،
پس خداوند عالم بعض لوگوں کے معاملے میں اپنی عفو و بخشش کے ذریعے سے کام لیتا ہے۔
اگر بنا باشد خداوند با عدلش عمل بکند، هیچ کس نمیتواند جوابگو باشد۔
اگر محاکمہ فقط عدل الہی کی بنیاد پر قائم ہو جائے تو کوئی بھی نہیں ایسا جو خدا کے عدل سے بچ سکے۔
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منهم من احد ابدا، این آیه قرآن، اگر تفضل خدا نبود هیچ یکی از شما نمی توانستید پاکی مطلق تقبیل خدا بدید۔
قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر خداوند عالم کا فضل و کرم نہ ہوتا تم لوگوں کے اوپر تو تم میں سے کوئی شخص بھی مطلق طور پر پاک نہیں ہو سکتا تھا۔
یعنی بشر خود تو گول نزنی،
یعنی اے انسان اپنے آپ کو دھوکہ مت دینا،
با یہ نماز خوندن مغرور نشی،
ایک نماز کے ذریعے غرور کا شکار نہ ہو جانا،
با یہ نصف شب بلند شدن کیف نکنی،
بعض اوقات رات کی آدھی تاریکی میں اٹھ کر اپنے آپ کو مسرور نہ کرنا۔
ما وقت کے پیر مرد میشیم خوابمون نمیبره، بلند میشیم میگیم خدایا،
ہم جب بڑھاپے کی طرف آ جاتے ہیں یا نیندیں نہیں آتی تو آدھی رات اٹھ کے کہتے ہیں خدا خدا کرنے لگتے ہیں،
بیکار ہے خود کے خدا،
کیونکہ کوئی کام نہیں ہے، اٹھ کے کہتا ہے خدا خدا۔
اگر جوان بودی خواب به سراغت آمد، خواب رو کنار زدی یا بلند شدی گفتی خدا، او ارزش داره،
اصل اهمیت اس کی ہے کہ جوانی میں جب نیند کا بھی غلبہ ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے بعد آدھی رات کو اٹھ کے کہو خدا، تب پتہ چلے گا خدا،
همین هم که بلند میشیم فضل خدا، البته
یہ بھی جس طرح بھی ہم اٹھ جاتے رات کو یہ بھی خدا کا فضل ہے ہمارے پاس۔
خلاصہ یادمون باشه ماها یہ کاری که میکنیم خیال نکنیم خبری شده،
بس ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی ایک نیکی ہم سے سرزد ہو جائے، کوئی ایک توفیق ہمیں حاصل ہو جائے تو اپنے آپ کو بڑھائی نہ۔
خب این صحیفه سجادیه، این زبور آل محمد، میدونید کتاب زبور کتاب قانون نیست، کتاب تشریع نیست،
فرماتے ہیں آقا کہ جو صحیفہ سجادیہ ہے جس کو دوسرا نام بھی دیا گیا زبور آل محمد کہا گیا، پھر زبور کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ زبور وہ کتاب نہیں کہ جس میں قوانین بیان کیے گئے ہیں، شریعت بیان کی گئی ہے،
ویسے تورات و انجیل و قرآن نہیں،
زبور جو ہے وہ دوسری آسمانی کتابوں کی طرح ایسی کتاب تھی جس میں احکام بیان کیے گئے ہیں۔
زبور آمده کار دیگه درش شده، این داوود من نمیدونم چه شعار واسه بکنه،
زبور کچھ اور اپنے اندر مقاصد رکھتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ داؤد کیا کرنا چاہتا ہے،
زبور عطیہ،
زبور کے اندر بھی دعائیں موجود ہیں۔
خب حالا ان زبور آل محمد صحیفه سجادیه،
اور یہ جو کتاب جس کو ہم صحیفہ سجادیہ کے نام سے جانتے ہیں، دعائے زبور آل محمد،
دعائے دہم صحیفه،
دسویں دعا میں،
یادمون دادن اگر اینا لب باز نکرده بودم چگونه میتونستیم حرف بزنیم؟ حالا ببینید عبارت از
اگر ائمه علیهم السلام یه دعای نه پڑھتے تو ہمیں دعاؤں کا ڈھنگ کہاں سے آتا؟
اللهم انت عفو عنا و بفضلك، خدایا اگه عفو میکنی خب من به فضل توست دیگه،
امام ارشاد فرمائے دسویں دعا میرے امام ارشاد فرمائے کہ پروردگار اگر تو نے معاف کر دیا تو یہ تیرا فضل ہے،
و ان تشاء تعذبنا فبعدلك، اما اگه بخوای مرا از ساکنم ادارت اقتضام داره، اونم قبول داریم.
اے خدا اگر تو معاف کرے تو تیرا فضل ہے، اور اگر تو ہمیں عذاب کرنا چاہے تو تیرا عدل ہے.
اما خدایا فسهل لنا عفوك بمنك، خدا یه منت بر من بگذار عفو تو شامل حالم بکن.
بس خدایا میں یہ چاہتا ہوں، کچھ درخواست میری یہ کہ میرے اوپر احسان فرما، منت کر میرے اوپر اور مجھ کو اپنے آپ کو بخشش کو میرے لیے آسان بنا دے.
حالا من یہ معنی برای منت بکنم، ببینید در ذهن شما ها منت این است که کسی کاری کرده این آقا میاد به رخش میکشه که من این کار رو برای تو کردم، میگم منت. این تو نیست
بله. اب آپ یہاں پہ منت کا معنی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ منت جتا گیا جتانا ہے، جس کو کہتے ہیں جتانا اردو میں کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کام کیا اس کے بعد کسی مخلوق کے سامنے لیا کہ تمہیں یاد نہیں ہے فلاں موقع میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، ہم اس کو منت کہتے ہیں. عربی میں کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟
اللہ میں خود صاحب بتائیں کرو
کیا خدا بھی ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، کوئی کام ہمارے لیے کیا اس کے بعد سامنے لے آیا ہو؟
اصل منت معنی دیگه ہے.
منت کا ایک اور معنی ہے،
معنیش معنی منت نعمت عظیم ہے.
یہاں منت کا معنی جتانا نہیں ہے بلکہ عظیم نعمت ہے. یہاں
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، یعنی من الله یعنی خدا نعمت عظیم بهشون داده.
قرآن کریم میں سورہ آیت کے اندر خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خدا وند عالم نے منت کی ہے مؤمنوں کے اوپر کہ ان کے لیے انہیں کے درمیان سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے.
منت به اون معنا مال آدم های محدود بیچاره درمانده عظیم و غریبه.
یعنی یہاں پہ جو منت آقا نے بیان کی ہے وہ منت عظیم نعمت سے مراد ہے. یہاں پہ
خلاصه و ان تشاء عذبنا فبعدلك
بس اللہ عفوك بمنك. اگر تو مجھے عذاب دینا چاہے تو تیرا عدل ہوگا، اور میں تجھ سے درخواست گزار ہوں کہ تو میرے اوپر احسان فرما، منت کر کہ میرے لیے اپنی مغفرت کو آسان بنا دے.
این عبارت اون وقتی ما به فارسی ترجمه میکنیم یا به اردو ترجمه میکنیم لطافتش از بین میره.
یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان دعاؤں کی جو شیرینی ہے وہ ترجمے میں ختم ہو جاتی ہے، چاہے فارسی میں ترجمہ کیا جائے چاہے اردو میں ترجمہ کیا جائے.
لطافت نداره ترجمه ما،
ہمارے ترجموں میں بالکل مٹھاس نہیں ہے.
چرا؟
وجہ کیا ہے؟
ائمہ تاریخ چند جور حرف میزنن،
کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے الفاظ چند طرح کی ہیں.
راجع به امور اجتماعی طوری حرف میزنن، روایاتشون باید همه بفهمن.
اجتماعی جب باتیں کی جاتی ہیں، معاشرے کی جب بات ہوتی ہے تو اس طرح بات ہوتی ہے کہ سب سمجھ سکیں اس کو.
روایات کی مربوط ہے به مباحث کلامی متکلمین بھی فهمن.
جب کلام سے متعلق کوئی بات آتی ہے، حدیث آتی ہے تو اس میں متکلمین سمجھتے ہیں.
روایات کی درباره فقہ و نمیدونم چه و اینا خب فهم فقهایی میخواد.
جن روایتوں کے اندر فقہی مسائل بیان کیے گئے ہیں اس میں ظاہر ہے کوئی فقیہ ہوگا جو سمجھ پائے گا.
روایاتی کے دقیق و فلسفی فیلسوف باید بفهمن.
جن روایتوں میں فلسفہ بیان کیا گیا اس کو فلسفی سمجھ پائے گا.
و آنچه از روایات دارم مال این است که مردم بفهمن، حالا یا این صرف یا اون صرف.
اور جو روایتوں میں بیان کی گئی یہ چیزیں وہ اس لیے کہ لوگوں کو سمجھائی جا سکیں، چاہے کسی بھی قبی قسم سے تعلق رکھنے والا، چاہے فقی کے لیے ہو فلسفی کے لیے ہو.
دعا این چنین نیست.
دعا روایت سے بالکل مختلف ہے.
آره اون بین خودش اوز داره عشق میکنه.
یعنی میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا بیان کر دوں، بہت اہم نقطہ بیان کیا آقا نے. روایت اور دعا میں فرق کیا ہے؟ روایت دوسروں کو سمجھانے کے لیے، اس کی کیٹیگریز الگ ہیں. کوئی روایت فقیہ کو سمجھانے کی، کوئی فلسفی کو، کوئی مفسر کو، لیکن چونکہ موضوع اس کا لوگ ہیں اس لیے سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہیں. دعا سمجھانے کے لیے نہیں کسی کو، دعا خدا سے ان کا راز و نیاز ہے. بس خدایا اپنی مغفرت کو میرے لیے آسان فرما.
و اجرنا من عذابك بتجاوزك، تجاوز در اینجا یعنی بخشش گذشت.
لفظ استعمال ہوا تجاوز کا دعا کے اندر کہ پروردگار اپنی مغفرت بخشش کے ذریعے سے میرے اوپر عذاب کو ہٹا دے.
دعائے مجیر خوندی؟
دعائے مجیر آپ نے پڑھی ہوگی.
اجرنا من النار یا کریم،
جس کا بہت جملہ ہے.
و اجرنا من عذابك بتجاوزك،
اپنی بخشش کے ذریعے سے مجھے میرے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا.
خدایا میدونی چرا من این درخواست رو دارم؟
خدا میں تجھ سے کیوں یہ درخواست کر رہا ہوں؟
کہ ما رو با عفوت عنایت کن. نه
بہترین.
بله.
یعنی کیوں میں تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ خدا یا بخشش کے ذریعے پیشا، عدل کے ذریعے پیشنا، میرے ساتھ کیوں ایسا کہہ رہا ہوں؟
فَإِنَّهُ لَا طَاقَةَ لَنَا بِعَدْلِكَ، ماں کی طاقت عدل تو رکھنا داری.
اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میں اپنی عاجزی کو بیان کر رہا ہوں کہ میں تیرے عدل کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا.
وَلَا نَجَاتَ لِأَحَدٍ مِنَّا دُونَ عَفْوِكَ، اگر بغیر عفوت با ما برخورد کنید هیچ کس نجات پیدا نمی
کنه. خدایا میں اس لیے تو سے اس درخواست کر رہا ہوں کہ عدل سے پیش نہیں آنا، بخش مغفرت کے ساتھ پیش آنا، کہ ایک تو یہ کہ میرے سامنے تیرے عدل کے سامنے ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اگر تو نے اپنا عدل کیا پروردگار تو کوئی بھی نجات نہیں پا سکے گا.
پس خدایا با ما با فضل عمل کن.
پس اے پروردگار ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم سے پیش آنا.
یعنی چه؟ یعنی پرونده ما رو دقیق مورد مداقه قرار نده که او عادلانه میشه، که اگر دقیق مورد مطالعه قرار دادی خیلی سخته.
یعنی کیا مطلب ہے کہ خدایا ہمارے ساتھ فضل و کرم سے پیش آنا، مغفرت کے ساتھ پیش آنا، کہ ہمارے حساب کتاب کو بہت دقت سے نہ کرنا، اگر تم نے دقت سے حساب کتاب کیا پھنس جائیں گے.
این راجع به اصل گناہان و کارهایی که انجام میده.
یہ جو انسان گناہ انجام دیتا ہے اور جو کام انسان سے سرزد ہوتے ہیں اس سے متعلق ہے.
ماہ کے نوید پہ ہمیں غالب باشیم کے،
یعنی یہ ان لوگوں کے لیے یہ بات کہ جو انسان سے گناہ ہوتا ہے ہم لوگوں نے چیزوں پہ رکنا نہیں چاہیے.
ناخر ما درجات عالیه بهش رو ہم میخواییم، اونم تفضل اوز.
یعنی یہ گناہوں جہاں گناہ کی بوادی تھی، گناہ کی بات تھی، وہاں بخشش کی بات کی گئی ہے، اس سے آگے کے مراتب ہیں، البتہ وہ بھی خدا کے فضل سے متعلق ہے. ہم ان مراتب کو مانتے ہیں.
نه ما میخواییم بالاتر هم بریم. بله اینجا باز نیاز به فضل الهی داریم.
ہم اوپر جانا چاہتے ہیں، مزید اوپر کی سیر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے خدا کا فضل چاہیے.
هم برای غفران و مغفرت و بخشش
ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش مغفرت پردہ پوشی کے لیے بھی خدا کا فضل چاہیے.
ہم برای وصول به درجات عالی تر در بهشت،
اور دوسرا جنت کے اندر عالی درجات تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں خدا کا فضل چاہیے.
یادتون باشه بهشت درجات داره ها.
یہ بھی آپ کے ذہنوں میں رہے کہ جنت میں بھی درجات ہیں.
درجات خیلی زیاد،
بہت زیادہ درجے ہیں جنت کے اندر.
این روایت رو ببینید، برای همین ترفیع درجه و تفضل برای ترفیع درجه.
یہ جو روایت آفزا میں بیان کی جا رہی ہے اس میں خود درجوں کی بلندی کے بارے میں خدا کے فضل کو جو مانگا گیا اس کے حوالے سے بات.
ام ابی جعفر علیہ السلام
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
قال رسول الله صلی الله علیه و سلام قال الله تبارک و تعالی. هر سند رو ببینید، امام باقر نبی مکرم از خداوند تبارک و تعالی.
روایت کی سند کو ملاحظہ فرمائیے کہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں پانچویں امام. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے بیان کیا تھا، رسول اللہ نے کہا، اللہ نے بیان کیا.
یہ کافی در کلینی در کافی نقل کرده،
اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے.
لا يتكلون العاملون لي على اعمالهم التي لا يعملونها لثواب. بابا مردم تکیه به کارایی که کردید، اعمال خوبی که انجام دادید، به اون تکیه نکنید.
خب خداوند تعالی ارشاد فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل پر بھروسہ نہ کریں، تکیہ نہ کریں.
اگر هم از ما بپردم برچی انجام دادی، یه بار من گفتم اینا رو دیگه تکرار نمی کنم.
یه حدیث ظاهر بیان ہو چکی ایک
بیان مقصرین غیر واجرین.
بیان کیا گیا تھا کہ جو لوگ اعمال کر رہے ہیں اپنے عمل کی بنیاد پر زیادہ توکل نہ کریں، بھروسہ نہ کریں کہ ان کا عمل ان کو نجات دے گا، اس لیے کہ وہ اگر اپنی پوری زندگی بھی کوشش میں لگا دیں میری عبادت کرتے رہیں تب بھی میری بارگاہ میں مقصر ہیں.
شبہ کی خدایا ما رفیع درجات هستم میخواییم، شاید من
اس روایت میں جو چیز ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پروردگار ہم کیا چاہتے ہیں، درجات کی بلندی چاہتے ہیں.
خدایا من کار خوبی انجام دادم، حالا میخوام در بهشت هم ارتفاع درجه پیدا کنم. این حرف به ما نزنید.
یعنی خدا سے یہ نہ کہنا کہ پروردگار میں دنیا میں بہت اچھے کام کر کے آیا ہوں تیری خاطر، اور جنت میں بھی مجھ کو اعلیٰ درجہ عطا فرما. خدا سے اس طرح بات نہیں ہو سکتی.
بلی راہ یادتون میدم.
لیکن ایک رستہ سکھایا
ہے. خدا یہ خود خدا برای که داره تفضل میکنه، همین در تفضله ها،
یه جو خدا سکھا رہا ہے کہ خدا سے کیسے بات کرو، یہ بھی فضل الہی،
همینجا داره تفضل میکنه و توجه نداری،
یعنی خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ بھی فضل الہی ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم فضل الہی کے دائرے میں چل رہے ہیں،
همینجا داره دستمونو میگیره برای که بالاتر ببردمون،
یہاں بھی خدا ہاتھ پکڑ گئے ہمیں اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا،
ولیکن برحمتی فلیسفو، برحمت من وسوق داشته باشید،
کس چیز پر بھروسہ کرنا، اپنے اعمال کی بنیاد پر تکیہ نہ کر کے بیٹھ جانا، بلکہ میری رحمت کے اوپر بھروسہ کرنا،
وفضلی فلیرجو بفضل من امید داشته باشید،
تمہاری امیدوں کا محور میرا فضل و کرم ہونا چاہیے،
الى حسن الظن بي فليطمئن،
اور جو تمہیں اطمینان عطا کرے چیز وہ میری ذات سے حسن الظن ہے، اچھا
بھی خی قلب تو معنی نے پیدا کنے حسن الظن رو من داشته باش،
اگر اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتے ہو تو میرے بارے میں حسن الظن رکھو،
یعنی عملت رو به من به رخ من خدا مکش،
اپنے عمل کو میرے سامنے لانا نہیں،
را عملت رو در کف دستت نگیر، بگو خدا یا اینا رو انجام دادم،
اپنے عمل کو میرے سامنے اٹھا کے مت کھڑے ہونا کہ تیری خاطر یہ کیا میں نے،
اما متوسل به رحمت من بشو،
میری رحمت سے توسل کرتے ہوئے،
متوسل به فضل من بشو،
میرے فضل و کرم کے دامن پکڑ کے آنا،
حسن ظن میں من داشته باش،
دل میں میرا حسن ظن رکھتے ہوئے آنا،
فإن رحمتی عند
جو اس طرح سے آئے گا اس کو میری رحمت نصیب ہوگی،
اگر به این مرتبه رسیدی رحمت من بنے قطعی ہے،
اگر اس منزل تک پہنچ گئے تو میری رحمت حتمی ہے، پھر
اما اگر چنانچہ نہ، خیلی بده، یہ ملخ، یک پرنده، یک پای ملخی رو پر سلیمانی ببرد،
یعنی اس کی مثال پتہ ہے کیسی، کہ ہم اپنے اعمال کو خدا کی بارگاہ میں لے کر جائیں کہ ہم نے تیری خاطر یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی پرندہ ٹنڈے کی ایک ٹانگ چھوٹی سی باریک سی بنے گی، اس کو اٹھا کے جناب سلمان کی بارگاہ میں لے جائے،
ارے میرے خونا ہاتھ میں تھا یہ تو تھا چپاتی
ہم بھیج دے ہاتھ میں تائی کی بارگاہ میں جائے اور وہ روٹیاں بھی اس کے سامنے لے جائے کہ میں یہ لے آیا تمہارے سامنے،
نہ احمد خود تو بروخ نکے،
یعنی جس کے پاس سب کچھ ہے اس کے سامنے تو کیا لے کے جاؤ گے، اپنا عمل نہ لے اس کو دکھاؤ نہیں کہ میں یہ لائم تیری ساتھ،
بہت میگم راہ یادت میدم میگم چه کار بکن،
اس خدا راستہ بتا رہا ہے، خدا دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے آؤ،
برحمتی فلیسفو و فضلی فلیرجو و الہ حسن الظنبی فلیتمنو فإن رحمتی انتظار،
بس میری رحمت پہ ان کا بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، میرے فضل و کرم سے امیدوار ہونا چاہیے اور میری ذات سے اچھا گمان لے کر آئیں، پھر میری رحمت،
یادمون باشه کہ ہمیں اینها، این تفضل، این مغفرت، این غفران، این بخشش شامل حال کسانی میشود که قابلیت داشته باشد،
لیکن یہ نقطہ بھی ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے یہ بخشش فضل کرم یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ ان کو نصیب ہوگا کہ جن کے اندر استعداد پائی جاتی ہے،
دنیا مومن باشن مسلمان باشن،
اور وہ صلاحیت کیا ہونی چاہیے، ایمان ہونا چاہیے،
نے نور خفیفی در دلشون باشه،
یعنی ایمان کی لو جیسی بھی ہو بہرا دل میں جل رہی ہو،
یہ عملی داشته باشن،
کچھ عمل اس ایمان کے مطابق ہونا چاہیے،
اہل یا خدا گفتن یا اللہ گفتن یہ باشن،
ایسے لوگ ہوں گے جو بارگاہ الہی میں اٹھتے ہوں دعا کرتے ہوں،
این قابلیت رو باید در این دنیا اکتساب کرد،
اس صلاحیت کو اس استعداد کو اس دنیا میں حاصل کرنا پڑے گا،
مبادا کسی بگه خب حالا که اینطور شد پس هیچی دیگه ما نه عملی نه چیزی، پس بگه خدایا بله،
بس ایسا نہ ہو ان باتوں کا کوئی نتیجہ نکالے کہ بس اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم تو اس کے فضل پہ امیدوار ہیں، نہیں ایسا نہیں،
این مسئلہ ہے، میگه آ تو برای امام حسین یہ عش بری دیگه ہر کاری بخوای بکنی،
چونکہ ایسی ہی روایتوں کو پھر بنایا بیان کیا جاتا ہے، دوسری جگہوں پہ کہا جاتا ہے، مثلا کہا جاتا ہے امام حسین کے لیے صرف آنسو بہا لو باقی سارے معاملات حل،
دزدی بکن، تجاوز بکن، آدم کشی بکن،
یعنی پورا سال جو کرنا ہے کرتے رہو، چوری کرو، دوسرے کا حق کھا جاؤ، جو کرنا ہے کرو،
غیبت بکن، تہمت بزن، افترا بزن، شیطنت بکن،
کسی کی غیبت کر لو، تہمت لگا دو کسی کو، جو کرنا ہے کرو، صرف محرم میں آ کے رو لو،
بھی خوال بھی برے ممتے قصے بھی تمام، و بعد هم میگیم خدای خودت هم گفتید و به فضلی فلیم شد.
اور اس کے بعد جب سارے کام کر لیے پورا ساتھ جو کچھ کرنا تھا کیا محرم میں آ کے چند صبح پھر خدا سے کہا خدا تو نے تو کہا تھا کہ رحمت سے امیدوار رہنا ہے
نہ ان چنین عمل کردن تفویت قابلیت ہے
اس طرح عمل کرنا جس طرح بیان کیا گیا کہ پورا سال جو کچھ کرنا تھا کیا محرم میں اس چناسب آگے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا یہ اپنی صلاحیتوں کو مار دینے کا نام
چرا چون میراندن دل
کیوں کیونکہ یہ اعمال دل کی موت کا سبب بنتے ہیں
دل مرد قابلیت ندار
اور جب دل مر جائے تو اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی پھر
دل مرده لیاقت ندارد استعداد ندارد
جب دل کو موت آجائے تو کسی بھی قسم کی قابلیت اس کے اندر شکوفہ
نہیں در این دنیا ما باید خودمون رو تکمیل کنیم
اس دنیا میں ہمیں اپنے آپ کو مکمل کرنا ہے
این دنیا دنیای تکلیف دنیای عمل دنیای تکمیل
یہ دنیا ذمہ داری کی دنیا ہے عمل کی دنیا ہے
یادمون باشه اون آدم جزع بزع گریه زاری خدایا به فریاد برس ندارد
اس عالم کے اندر یعنی آخرت کے اندر پھر جزا و فضا رونا چیخ فریاد کرنا کوئی کام نہیں ہے
اگر در این آدم قابلیت پیدا کردی فقها
اگر اس دنیا کے اندر اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے بہت اچھی بات ہے
خب حالا یکی از قابلیت ها اینه که من خودم رو در محضر اون
انہی صلاحیتوں میں قابلیتوں میں قابلیت یا صلاحیت یہ ہے کہ خداوند عالم کے محضر میں اپنے آپ کو سمجھنا خدا کا اپنے حاضر
سمجھنا خدا حسن زن داشته باشم اونا ہمیں مقدمه و برای ورود به این حسن زن
اب تک کی جو گفتگو تھی ہماری وہ اسی حسن زن کی بات پہ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مقدمہ تھی
حسن زن داشته باشم به خدا
ہمیں خدا سے حسن زن ہونا چاہیے
من عملم رو انجام میدم
یعنی خدا حسن سے کیا ہو رہا تھا کہ میں اپنا عمل انجام دوں
میدونم عمل منم ناقص ہے
اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا کوئی بھی عمل ناقص ہے
این نماز من رو مقایسه کنم با نماز امیر المومن
میری نمازوں کو امام علی کی نمازوں سے جب مقایسہ کیا جائے گا
اقدام من رو مقایسه کنم با اقدام امام خمینی
میرے کسی بھی ایکشن کو عمل کو امام خمینی کے کسی عمل سے ملایا جائے
ناقص ہے
این هستیوں کے مقابلے میں میرا عمل ناقص ہے
خب به ناقص
کس
معلوم نہیں خبری باشه اما حسن زن دارم
یہ مجھے معلوم ہے کہ میرا عمل ناقص ہے اب ناقص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اسی لیے حسن زن چاہیے
حسن زن یکی از موارد قابلیت یا تمجھا
یعنی جس کے اندر قابلیت ہوتی ہے صلاحیت ہوتی ہے وہی حسن زن بھی رکھتا ہے
این خصلت حسن زن ببینید حسن زن رو من چجور براتون معنا کنم نمیدونم
آقا فرمانه که حسن زن ایک ایسی خصوصیت ہے جس کو معنا کرنا
یه خصلت ہے
خصلت بیان کرنا
برمه برمایید حالا ببینید من جا ابل حسن پنو اشرام سالا
قرآن کی آیت ہے کہ جو ایک نیکی کے ساتھ آیا اس کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دی گئیں
حسن زن نے بھی ایک چیئے
یہاں کیا حسن زن نے
ہاں بدم دیکھے ہاں یا نا
یہاں حسن کیا حسن زن ہے کیسا حسن زن کیا جائے یہاں
قرض دادن باب رزق رو مفتوح میکنه
قرض دینا روزی کو زیادہ کرتا ہے
ما اینا رو میشنم عمل که نمی کنیم بگه بابا پس حسن زن نداریم آها
یعنی جو قرآن میں آیت بیان کی گئی تھی کہ جو ایک نیکی کے ساتھ آئے گا اس کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دی جائیں گی تو اب مجھے دوسروں کو مدد کرنی چاہیے دے سکتا ہوں میں مدد نہیں کر رہا سن رہا ہوں آیا عمل نہیں کر رہا یعنی حسن زن میرا پکا نہیں ہے
یاد رکھنی باشه حسن زن به خدا یک خصلتی است که عکس العمل بیرونی داره
حسن زن جو رکھتا ہے حسن زن کا تعلق دل سے ہے لیکن اس کا اظہار عمل کے ذریعے ہوتا ہے
میں این کارو می کنم خدای حسن زن نے بتام دارم کہ بیدی
یعنی میں خدا بند عالم سے حسن زن رکھتا ہوں تو اس کے نتیجے میں میں عمل بھی کروں گا
عنایت کنی عطا کنی تفضل کنی
یعنی حسن زن سے میری جب خدا اس بند عالم سے حسن زن رکھوں گا تو میں خدا کی عنایتوں کا منتظر بھی رہوں گا
این روایت رو ببینید میخوام خیلی مطمئن به خدا بشید حسن زن به خدا داشته باشیم
یه جوری باید رابطه من بیان کر رہا ہوں چاہتا ہوں کہ خدا پہ آپ کا اطمینان بہت زیادہ ہونا چاہیے خدا سے بہت حسن زن رکھنا چاہیے
یہ مورد حسن زن براتون بگم
حسن زن کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں
یا آقایی خانم شامله حسن زن رو میخوام معنا کنم براتون.
آقا کدام دست مثال که داریه من حسن زن کو یعنی اچھا گمان جس کو ہم کہتے ہیں اس کو بیان کر رہا ہوں. ایک مرد تھا اس کی زوجہ حاملہ تھی
دو قلو
اور دو ٹوئنز تھے ان کے.
خب شب جمعه تو بمباران قم تو موشکباران قم این خانم از حملش گرفت.
قم کے اندر جب صدام نے حملہ کیا تھا تو شہر قم میں بھی بمباری کی تھی کچھ دنوں, تو جن دنوں شہر قم میں بمباری ہوئی اسی رات میں اس خاتون کی یہاں زائدہ ولادت کے آثار پیدا ہوئے.
خب تھا جمعه ای میشد شب جمعه میشد پزشکا و قومی همه میرفتن به دهات و اونا که بمبارون نشن.
اور شب جمعه بھی تھی یعنی جمعه کا دن تھا تو چھٹی بھی ہوتی تھی, نتیجے میں سارے ڈاکٹرز وغیرہ بھی شہر سے باہر چلے جاتے تھے کہ بمباری کا حصہ نہ بن جائے.
قرار دیں گے بچی بمونی. خب این تا اینجا چند تا زایشگاه در قم بود,
کچھ ہاسپٹلز تھے کہ جہاں پہ ولادت
ہوئی. آقا استخاره کرد اینجا اونجا 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 خوب نیا.
اس نے استخارہ کیا کہ کہاں لے کے جاؤں اپنی زوجہ کو, لیکن کہیں کا استخارہ صحیح نہیں آیا.
استخارہ کیا زائشگاہ زاہدی کہ افغانی ها و اینا رو میبردن اونجا فقرا و اینا این خیلی خوب آمد.
ایک استخارہ جو اس نے کیا وہ ایک ایسے ہاسپٹل کے بارے میں آیا کہ جہاں معمولا غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد فقیر نادار لوگ وہاں پہ جایا کرتے.
جناح ہاسپٹل
ایسے آپ کا جناح ہاسپٹل.
گفتن خب استخاره خوب آمده من بسوق دارم
بس استخاره اچھا آیا تو کرنا ٹھیک وہاں چلن گیا.
گفتن که هر دو بچه از پا هستن,
یعنی پوزیشن بچوں کی ایسی تھی کہ وہ طبیعی طور ولادت نہیں ہو سکتی تھی.
خیلی سخت ہے شاید یکی از دو بچه طلاق
اور نتیجہ اس طرح کا نکل رہا تھا کہ شاید کوئی ایک بچہ ان میں سے ہلاک ہو جائے گا. کیا کرے ایسے موقع پہ انسان؟ پوچھا ڈاکٹر ہے کا ڈاکٹر بھی نہیں
آئے. این آقا تصمیم گرفت تلفن بزنه به آقایی که از دوستانش بود و نماینده امام در
بہداری ہوئی فون. اس آدمی نے ایک فون کیا ایک ایسے شخص کو جو حضرت امام خمینی کا نمائندہ تھا اس زمانے میں, جو ہیلتھ کے مسائل تھے قوم کے اندر ان کو ڈیل کیا کرتا تھا.
رب تلفون رو پردا حالا پانچ ساعت ہشت ساعت خانم توی
دائش کا ساتھ, یعنی اس حالت میں کہ اس کی وائف جو ہے وہ پانچ چھ گھنٹے ہو گئے اس ہاسپٹل میں پڑی ہوئی, ڈاکٹر موجود نہیں ہے علاج کے لیے.
از بالا میان
پایین
بندے خانم خراب ہے
یعنی تمام چیزیں اس کے سامنے ہو رہی ہیں, بیوی کی حالت بگڑتی جا رہی ہے, بچوں کی حالت ابھی نہیں ہے, بہت مسائل تھے. ان کا نام آقای اشعری تھا جو امام خمینی کے نمائندے تھے قوم کے ہیلتھ سے متعلق مسائل.
شمارہ رو گرفت خلاف وسوق به خدا و توکل بر
خدا, چونکہ اس شخص نے آنے کے لیے استخارہ دیکھا تھا اور یہاں اس ہاسپٹل میں آنے کا استخارہ آیا تھا. یہ کہتے ہیں ابھی دو تین مرتبہ اس نے نمبر ملایا تھا کہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے استخارہ کر کے خدا پہ بھروسہ کیا تھا, یہ خدا پہ بھروسے کے خلاف ہو رہا ہے کہ میں آقای اشعری کو فون کرنے جا رہا ہوں.
بشیر گزاری زمین و مقام
فون واپس رکھ دیا, کریڈٹ واپس رکھ دیا. خدایا
اگه همه عالم به من بگن دیوانگی کردی میگم دیوانگی نکردم, من توکل بر خدا کردم.
کریڈٹ پر رکھ کے کہا کہ خدایا اگر پوری دنیا بھی کہے کہ تم احمق تھے تم نے حماقت پر عمل کیا تو میں کہوں گا میں نے حماقت پر عمل نہیں کیا, میں نے خدا پہ بھروسہ کیا تھا.
خدا خب گوشی رو میگذاره زمین,
فون کو رکھ دیا.
ساعت هشت صبح شده بوده
اور اگلے دن کی صبح ہو گئی آٹھ بج گئے.
تلفون چی اونجا عوض میشه, شیفت کارگرا این آقایون نصاب و اینا عوض شد
اور جو وہاں پہ تلفون آپریٹر تھا وہ بھی چینج ہو گیا, اس کی ڈیوٹی چینج ہو گئی.
یکی از راننده های اون بیمارستان به اون آقا گفته بود آقا آقایون آقایون علما که میبرم فلان رایشگاه و فلان جا و فلان جا، معلوم میشه تو از دست چهارم پنجمش هستی که خانم تو آورده اینجا.
تو وہاں کام کرنے والا تھا ایک ڈرائیور تھا اسی ہاسپٹل میں، اس نے چونکہ عالم دین تھا یہ شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، عالم دین تھا یہ شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور حکومت اسلامی بھی بن چکی تھی وہاں پہ، تو اس ڈرائیور نے کہا کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں وہ اپنی بیویوں کو مثلا اس مسائل کے لیے فلاں فلاں جگہ لے کے جاتے ہیں، آپ شاید پانچویں چھٹے درجے کے آدمی ہیں جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ آئے ہیں. یعنی اس عالم نے کہا کہ نہیں اگر میں پہلی کیٹیگری میں نہیں آتا علماء کی تو دوسری صف میں ضرور آتا ہوں، ایسا معاملہ نہیں. پھر ڈرائیور نے پوچھا کہ کیوں، آپریٹر تھا وہ بھی چینج ہو گیا، اس کی ڈیوٹی چینج ہو گئی.
یکی از راننده های اون بیمارستان به اون آقا گفته بود آقا آقایون آیون اولا که میبرم فلان زایشگاه و فلان جا و فلان جا، معلوم میشه تو از دست چهارم پنجمش هستی که خانم تو آورده اینجا.
تو وہاں کام کرنے والا تھا ایک ڈرائیور تھا اسی ہاسپٹل میں، اس نے چونکہ عالم دین تھا یہ شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، عالم دین تھا یہ شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور حکومت اسلامی بھی بن چکی تھی وہاں پہ، تو اس ڈرائیور نے کہا کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں وہ اپنی بیویوں کو مثلا اس مسائل کے لیے فلاں فلاں جگہ لے کے جاتے ہیں، آپ شاید پانچویں چھٹے درجے کے آدمی ہیں جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ آئے ہیں. یعنی اس عالم نے کہا کہ نہیں اگر میں پہلی کیٹیگری میں نہیں آتا علماء کی تو دوسری صف میں ضرور آتا ہوں، ایسا معاملہ نہیں. پھر ڈرائیور نے پوچھا کہ کیوں لایا آپ، بس کہا کہ بس لیا ہے.
اس شفت عوض شد، عوض میشه، تلفنچی که آمد یا آقای بود اعمى چشم نداشت.
اب جو دوسرے ٹیلی فون آپریٹر آیا صبح کی شفٹ کے اندر، اس کی آنکھیں نہیں تھی، بس آنکھیں نہیں تھی،
اینطور سی ببینا ہمیں چیز سارے جا شدید بعد سارے جا جاستا بعد،
اور چونکہ اس کی آنکھیں نہیں تھی، روشنائی نہیں تھی آنکھوں میں، تو اس نے آنے کا طریقہ سے چیزوں کو سیٹ کیا، دیکھا کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ،
سوال کرے کی انجا،
اور اس نے پھر سوال کیا کہ یہاں کون بیٹھا ہے،
یہ سید فلانی فلانی سید یا میرزا نشست،
بتایا گیا کہ مختلف افراد جو ہوتے تھے وہاں، ان میں آغا کا بھی ذکر کیا جو وہاں موجود تھے. صحیح
پرسید آغا شما مریض داری،
اس کے بعد اس ٹیلی فون آپریٹر نے ان سے پوچھا عالم سے کہ کوئی مریض ہے آپ کا یہاں پہ؟
بلے.
انہوں نے کہا ہاں.
میخوایی بپرسم احوال مریض تون چطور ہے؟
اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا حالات ہیں آپ کے مریض؟
انہوں نے دیرے کوشش گفتن بس خراب بخوا،
کیونکہ اس ٹیلی فون آپریٹر کے کان میں بتا دیا گیا تھا اس کے جو دوسرے عملہ تھا کہ ان کی وائف کی حالت اچھی نہیں ہے.
وہ بپر بگم خانم کی فلان،
اس پوچھا کہ میں کس کے حال پوچھوں، کہ ٹیلی فون آپریٹر ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی وائف کا حال میں پوچھ کے بتاتا ہوں.
وہ ان آقا پوچھا تو خود نسبت چی ہے فلان،
ان سے نام پوچھا گیا آپ کا نام کیا، نام بتایا انہوں نے.
آجا من مسئولیت دارم، دختر فلان، آقای فلان، نمیدونم چه الان درست میکنن.
ٹیلی فون آپریٹر نے کہا جب ان کے نام سے واقف ہوا، پہچان کیا، کہنے لگا کہ آپ کی نسبت میری ذمہ داری ہے، اور پھر اس کے بعد سے کہا میں ابھی معاملات کو صحیح کر دیا ہوں.
تلفن زد دکتر آورد، نه یکی دوتا، بهترین قابله را آورد.
یعنی بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس شخص نے خود ٹیلی فون نہیں کیا کسی کو، ٹیلی فون رکھ دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ میں نے خدا پہ بھروسہ کیا تھا، توکل کیا تھا، آیا تھا ادھر یہاں پہ لے کے آنا ہے، میں لے آیا. اب صبح جب شفٹ چینج ہوئی، جو ٹیلی فون آپریٹر آیا، اس نے آنے کے بعد ان کی طرف سے سارے کام کیے، صرف ان کا نام سنا، ان کو پہچان کیا، کہنے لگا کہ میری ذمہ داری ہے، ہاسپٹل میرے پاس ہے، میری ذمہ داری ہے مریضوں کا خیال رکھنا. اس نے ڈاکٹر کو فون ملایا، دو تین ڈاکٹر آ گئے، بہترین خواتین جو مدد کرتے ہیں، مددگار ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ پہنچ گئی.
بشوفو من این خانم سالم آمده بس خود و بچه هایشو سالم
بکنم، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ صحیح سالم حالت میں یہاں تک پہنچے، ان کو صحیح سالم حالت میں واپس جانا چاہیے.
حسن زن به خدا این ہے،
یعنی یہ ہے خدا پہ حسن زن کے، اس شخص نے خود اللہ کے تعلقات رکھتا تھا، وہ عالم دین اپنے تعلقات رکھتا تھا، چاہتا استعمال کرتا، اس نے کہا نہیں میں نے خدا پہ بھروسہ کیا، خدا کوئی حل نکالے گا.
روایت ابی جعفر علیہ السلام،
پانچویں امام کی روایت ہے،
قال وجدنا فی کتاب علی ابن ابی طالب علیہ السلام،
اور امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے امام علی علیہ السلام کی کتاب میں اس کو پایا ہے.
ان رسول الله قال و هو علی منبره، پیغمبر اکرم در مدینه بالای منبر یه سخنرانی کرد.
اور رسول اللہ منبر پہ تشریف فرماتے، امام علی علیہ السلام کی کتاب میں چیز موجود ہے کہ رسول اللہ منبر پہ تشریف فرماتے اور تقریر فرما رہے تھے،
اما سخنرانی خاص تھی،
لیکن ایک بہت ہی اہم تقریر بیان کر رہے ہیں آپ.
در این سخنرانی چقدر قسم خورده پیغمبر،
اور اس تقریر کے اندر، گفتگو کے اندر رسول اللہ نے جا بجا قسم کھائی ہے،
قسم بعد از قسم، قسم بعد از قسم،
ایک قسم کے بعد دوسری قسم، پھر اس کے بعد دوسری قسم. کیوں ایسا کیا رسول اللہ نے؟
برای اینکه یک چیز رو به ما بفهمونه، به اونها بفهمونه.
اس وقت آگے جو لوگ موجود ہیں ان کے ذہنوں میں ایک بات کو بٹھا دیا جائے،
تو قلبا جا بگیره این حرفا،
تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات اتر جائے.
فرمود والله الذی لا اله الا هو،
رسول اللہ نے
خدا قسم کہ خدای غیر از اونی،
اور رسول اللہ نے بیان کیا کہ خدا کی قسم، اس خدا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے.
مردم ہمیں یا اللہ چی شده پیغمبر داره تو قسم میخوره؟
رسول اللہ نے جب قسمیں کہا اس طرح تو لوگ بہت زیادہ توجہ کے
بل لگے، الذی لا الہ الا هو،
اسی اللہ کی قسم کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے.
این رو گفته، ما آتی مؤمن خیر الدنیا و الاخره الا به حسن ظنه بالله و رجائه له، اگر کسی در دنیا و آخره، دنیا و عذابات چیزی گیرش بیاد، منشأش حسن ظنه بالله و امید به خدا.
رسول اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ اگر کسی انسان کو دنیا اور آخرت میں کوئی شے حاصل ہوتی ہے تو فقط اس حسن ظن کی بنیاد پر جو وہ خدا سے،
حسن ظن نہیں باللہ و رجائه اللہ،
یعنی پہلی صفت جو چیز حاصل ہوتی ہے دنیا اور آخرت میں، اس کی بنیاد کیا ہے کہ خدا و تعالیٰ جو حسن ظن اور اس سے ہی امید،
و حسن خلق
اور اچھا اخلاق.
آخر بعضی ها ممکنه حسن ظن داشته باشن ولی بد اخلاق
بشن، بعض لوگ ممکنه حسن ظن رکھتے ہوں بد اخلاق ہوں.
و کف عن اغتیاب الناس عن اغتیاب المؤمنین،
اور اپنے آپ کو مؤمنوں کی غیبت سے بچانے والا ہو.
خیر دنیا و آخرت رو میخوایی، پیغمبر با قسم راهش رو نشون،
ان باتوں کو معمولی مت سمجھیے گا، جس کسی کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہیے رسول اللہ نے راستہ بتایا ہے.
حسن ظن باللہ و امید به خدا،
پہلی چیز خدا سے حسن ظن، اور دوسری چیز اسی سے امید،
حسن خلق،
تیسری چیز اچھا اخلاق.
کف از اغتیاب المؤمنین،
مؤمنوں کی غیبت سے پرہیز.
یک، والله الذی لا اله الا هو،
پہلی قسم کے دائرے میں چار چیزیں بیان کی گئی ہیں، اب دوسری قسم ہے
والله الذی لا اله الا هو،
ببینید اسی خدا کی قسم کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے.
لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار الا بسوء ظنه بالله، عجیب، خیلی عجیب. ممکنه یکی توبه بکنه، استغفارم بکنه حقیقتا، اما سوء ظنه به خدا داشته، نه خدا نمیبخشه، اگر کسی این چنین باشه بدبخت.
عجیب. دوسری قسم کھائی رسول اللہ نے، اس کے بعد بیان کیا کہ کسی بھی مؤمن کو عذاب نہیں دیا گیا یا نہیں دیا جائے گا توبہ اور استغفار کے بعد، سوائے اس کے کہ جو توبہ استغفار کا طرف ہونے کے باوجود خدا سے بدگمانی رکھتا، یعنی توبہ استغفار کر رہا پھر بھی بدگمان ہے کہ نہیں شاید نہیں بخشے گا، معاف نہیں کرے گا، یعنی ہم جب خدا سے بدگمانی رکھتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، خدا کے بارے میں کہتے ہیں خدا و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذلک کنجوس ہے، بخیل
ہے،
یعنی ہم خدا کی نسبت اب کیا گمان دے رہے ہوتے ہیں کہ خدا اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا.
الا لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار الا بسوء ظنه بالله،
بس توبہ استغفار کے باوجود بھی جس شخص کو عذاب کیا جائے گا وہ ہوگا کہ جس نے خدا سے بد مزن رکھا ہوگا،
وتقصير من رجائه لله،
اور دوسرا اس کو خدا سے امید بھی نہیں ہوگی صحیح معنی میں،
وسوء خلق،
اور تیسری چیز وہی برا اخلاق،
واغتیاب المؤمنین،
اور مومنوں کی غیبت. یہ چار عوامل ہیں جس کے بعد انسان کے اوپر عذاب ہوگا.
یادتون باشه، یادتون باشه بابا،
قیامت، قیامت و مباحث قیامت همین دنیا انسان سازها.
قیامت اور قیامت سے متعلق بحثیں اس لیے کہ اس دنیا میں انسانوں کو بنایا جا سکے.
قسم سوم،
تیسری قسم،
اللہ الذی لا الہ الا هو،
دوبارہ تیسری مرتبہ وہی قسم کھائی رسول اللہ نے،
لا یحسن ظن عبد مؤمن بالله الا کان الله عند ظن عبده المؤمن. خیلی عجیبه
یا تیسری قسم کھائیں اس پر،
این که مگر می شود عبد مؤمنی ظن به خدا داشته باشد و خدا پیوسته با او در ارتباط نباشد.
یعنی اس قسم کے بعد جملہ بیان کیا گیا، رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ کوئی بندہ خدا، کوئی مؤمن بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو خدا بند عالم سے حسن ظن رکھتا ہو اور خدا اس کے حسن ظن پر موجود نہ ہو. یعنی حسن ظن کا خدا کی موجودگی سے ایک تعلق ہے، حسن ظن خدا کے ساتھ ہے.
تو حسن ظن به خدا داشته باشی خدا بگه نه،
یعنی ممکن نہیں ہے کہ انسان خدا کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو خدا کہے نہیں.
قسم میخوره پیغمبر،
رسول اللہ نے قسم کھائی اس بات کے لیے،
اگر جایی حسن ظنی پیدا شد به خدا، خدا همون جا هست.
جس جگہ خداوند عالم سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہاں خدا موجود ہے.
عند ظن عبد مؤمن است خدا،
خدا مؤمن کے حسن ظن کے ساتھ ساتھ ہے.
یعنی چه؟ یعنی تو داشته باش من هستم،
یعنی
تو باش من هستم،
تم حسن ظن رکھو میں ہوں، موجود ہوں.
چرا اینطوره؟
کیوں ایسا ہے؟
حالا عبارت چقدر لطیفه، چقدر لطیفه،
کس قدر لطافتیں ہیں ان روایتوں کے اندر، غور کیجئے.
لأن اللہ کریم،
ایسا کیوں ہے کہ خدا حسن ظن پہ موجود ہوتا ہے؟ چونکہ خدا کریم ہے.
بیده الخیرات،
اسی کے ہاتھ میں تمام خیر ہے.
یستحی ان یکون عبده المؤمن قد احسن به الظن و الرجا
خدا لفظ استعمال کیا اس روایت کے اندر کہ یستحی، خداوند عالم کو شرم آتی ہے اس بات سے، حیا کرتا ہے خدا اس بات سے کہ کوئی بندہ مومن اس کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اچھی امید رکھے، اس کے گمان کو خدا باطل کرے.
زیبا ترین، بہتر از این میشه گفت؟
اس سے اچھا بیان ہو سکتا ہے؟
بہتر از این کلاس تربیتی، کلاسی ہاں،
اس سے اچھی تربیت کی کوئی کلاس بن سکتی ہے انسان کے لیے؟
حسن ظن به خدا داشته باشید،
خدا کے اوپر حسن ظن ہونا چاہیے.
بعد فرمود فاحسنوا بالله الظن وارجو فیه وارقبوا فیه،
خداوند عالم سے اچھا گمان رکھو، اچھے طریقے سے حسن ظن رکھو خدا کے بارے میں اور اسی کی طرف رغبت کرو.
خب پیغمبر اکرم راجع به اینا حرف میزنه، یک عرب بلند شده یک سوال کرده،
رسول الله یه باتیں بیان کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک عرب شخص عرابی اٹھا اور اس نے ایک سوال کیا.
عجیب، چون این رو که عجیب، این یک عربی بلند شد، عرابی از بادیه آمده بود، از صحرا آمده بود،
صحرا نشین تا صحرا سے آیا تھا، اس نے اٹھ کے سوال کیا ایک.
از داخل سند اومده بود،
مثلا ایسے علاقوں سے جیسے سندھ کے اندرونی علاقے ہمارے، جہاں ظاہراً کوئی تعلیم تربیت اور تربیت کے مواقع نہیں ہوتے.
کفیا رسول اللہ ایک سوال ذرا،
یہاں سے کہا گیا اللہ کے رسول مجھے ایک سوال ہے،
در قیامت کی حساب رو میرسے؟
پوچھا کہ قیامت کے دن کون حساب کتاب کرے گا؟
ببین حسن ظن رو ببینید،
حسن ظن
رجا رو ببینید،
امید، حسن ظن،
جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، اسرافیل، نوح، آدم، ابراهیم، موسی، عیسی، شما کی میرسه حساب رو؟
یعنی رسول اللہ سے پوچھ رہا ہے کہ کون حساب کرنے والا قیامت کے دن، کون ہوگا جو حساب کر رہا ہوگا، جو نام بیان کیے، فرشتوں کے نام لیے، انبیاء کے نام لیے، ان میں سے کون ہوگا جو حساب کتاب کر رہا ہوگا؟
یا رسول اللہ، این جواب کو، اس سوال میں جواب
مجھے جواب دیجیے کہ کون ہے خدا قیامت کے دن جو حساب کرے گا؟
خدا،
رسول اللہ نے کہا خود اللہ حساب کرے گا.
نفس کشید، خب خیال راحت کردی.
رسول اللہ نے کہا کہ اللہ حساب کتاب کرے گا، بیان کیا گیا کہ اس نے آہ بھری ٹھنڈی، یعنی خوشی والی آہ بھری، کہتا ہے الحمدللہ مجھے اطمینان مل گیا.
رات بیرون از مسجد،
یہ کہہ کے مسجد سے باہر چلا گیا.
حضرت فرمود لقد فقه الرجل لقد فقه الرجل.
رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فقیہ ہے یہ انسان.
لقد فقه الرجل. این بدر روایت دیگه وقت قال اعرابی یا رسول الله من یحاسب الخلق یوم القیامه.
ایک اور روایت اسی طرح کی وہ بیان کی. ایک اور روایت یہ کہ پوچھا اس عربی نے کہ کون حساب کرے گا قیامت کے دن.
قال اللہ تبارک و تعالی.
رسول اللہ نے کہا اللہ تبارک و تعالی.
قال نجونا و رب الکعبه. خدای کعبه قسم. قال رستگار کرد.
یعنی اب جب رسول اللہ نے کہا کہ اللہ حساب کتاب کرے گا انسانوں کا تو اسے عربی نے کہ جو دیہات سے بلند ہو کے آیا اٹھ کے آیا ہے اس نے کہا اگر خدا حساب کرے گا تو قسم ہے اس رب کعبہ کی ہم کامیاب ہو گئے
پیغمبر
نجات پا جائیں گے.
پیغمبر دلیل روایت ایک سوال کر رہا
ہے یا رسول اللہ نے پلٹ کے اس سے سوال کیا ہے سارا عربی سے کیسے ایسا ہوگا کہ تم نے یہ سنتے ہی کہ اللہ حساب کتاب کرے گا کہہ دیا ہم نجات پا جائیں گے.
استدلال این بیابانی رو ببینید در محضر رسول اللہ.
اب اس صحرا نشین کا ذرا استدلال دیکھیے رسول اللہ کی بارگاہ میں.
قال ان الکریم اذا قدر عفا. آدم کریم اون وقتی که سلطه و قدرت پیدا میکنه ببینید چقدر لطیفه.
عجیب واقعا بہت عجیبه. شاید ترجمانہ کر پاؤں صحیح بیان کیا کہ رسول اللہ نے اس اعرابی سے پوچھا کہ کیسے تم نے یہ بات کہی کہ اللہ حساب کتاب کرے گا تو ہم نجات پا گئے تو کیسے مطمئن ہو گئے. کہا اس لیے کہ کریم کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب اسے اختیار حاصل ہوتا ہے بخش دیا کرتا ہے. جب کریم کو اختیار حاصل ہوتا ہے بخش دیتا ہے معاف کرتا ہے. یہ ہو سکتا ہے
اما این معنیش نیست هر کاری بکنیم.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دل چاہے کرتے پھرے.
آخه کسی که او رو اینطور کریم میدونه در مقابل کریم که گناه نمی کنی که
جو اس کو اس طرح کریم سمجھتا ہے اس کے سامنے پھر بے حرمتی نہیں کرتا اس کریم کی. پھر
در مقابل کریم که انسان بخل نمی کنه که
اس کریم کے سامنے پھر انسان کنجوسی سے کام نہیں لیتا.
لأن الاستدلال خیلی زیباسا لأن الكریم اذا قدر عفا.
بہت خوبصورت ہے جس کے جب کوئی
اینو باید مآب طلا نوی
اس کو سونے سے لکھنا چاہیے. اس کو سونے
سر بند
اس کو سونے کے پانی سے لکھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ جب کوئی کریم اختیار حاصل کرتا ہے اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے تو بخش دیا کرتا ہے.
روایت دیگر چون گفتیم روایت دیا دیا
ہم نے کہا تھا کہ روایتیں زیادہ پڑھیں گے آپ کے
سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے
یہ بھی رسول اللہ سے روایت بیان کی گئی ہے.
قال لیس من عبد ظن به خیرا. نمی شود یہ آدم به خدا ظن خیر داشته باشه الا کان الا عند ظنه مگر اینکه خدا عند ظنه.
یہاں میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مومن خدا سے حسن ظن رکھتا ہو اور خدا اس کے حسن ظن کے پاس نہ ہو.
حسن ظن به خدا بہترین وسیلہ برای طلب غفران و مغفرت و تفضل خدا.
خدا کی مغفرت بخشش عنایت کو جلب کرنے کا بہترین راستہ ذریعہ حسن ظن.
و بعد ان ابی الحسن الرضا علیہ السلام
درود بھیجی محمد اللہ
احسن الظن بالله دستور علی ابن مسعود رضا امر کرده امر کرده امر کرده.
آٹھویں امام امام علی ابن مسعود رضا نے حکم دیا ہے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے اپنے
حسن ظن میں خدا داشته باشی
کہ خدا بند عالم سے حسن ظن رکھو.
فَإِنَّ اللَّهِ يَقُولْ اَنَا اِنْدَ ظَنَّ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ بِي.
کیونکہ خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنے مؤمن بندے کے حسن ظن پر ہوتا ہوں.
اِنْ خَيْرًا فَخَيْرْ وَإِنْ شَرًا فَشَرًا
جو حسن ظن مجھ سے رکھے گا اس طرح سے ہوں گا.
اما تا اینجا حسن ظن رو بحث کر دی
یہاں تک ہم نے حسن ظن کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے.
اما سوء ظن باللہ رو ہم باید بحث کنیم.
یہ تو حسن ظن تھا سوء ظن بھی ہے خدا سے اس کو بھی بیان کرنا چاہیے.
این بحث کامل بشه
تاکہ ہماری بحث مکمل ہو سکے.
نمیشود حسن زن رو بحث کنی سوئے زن رو بحث نکنی.
ہو نہیں سکتا کہ حسن زن پہ تو بات ہو سوئے زن کو بیان نہ کیا جائے.
بعضی حسن زن نے خدا ندار
بعد میں ان کو خدا سے حسن زن نہیں ہوتا.
در علم خدا مشکل دار
خدا کے علم کے معاملے میں مشکلات کا شکار ہے.
در قدرت خدا مشکل دار
خدا کی قدرت سے شرک مشکل کا شکار رہتی.
در تفضل خدا مشکل دار
خدا کے فضل و کرم میں شک و شکوک کا شکار رہتی.
در رازدیت او مشکل دار
اس کی رازدیت کے بارے میں شک کرتے ہیں.
در ہدایت او مشکل دار
اس کی ہدایت کے معاملے میں.
در مدیریت او مشکل دارد
دنیا کا انتظام چلانے کے بارے میں جو خدا چلا رہا ہے اس کے بارے میں شک کرتے ہیں گمان کرتے ہیں برا.
این سوءظن خطرناک
سوءظن خطرناک چیز ہے.
اینو باید به طوری برطرف
سوءظن سے پرہیز کرنا چاہیے.
خدا نکنه انسان مبتلا بشه به سوءظن بہترین
خدا نہ کرے کہ کوئی بیماری میں بلکہ بدبختی کا شکار بنے کہ خدا سے سوئے جان رکھے.
قرآن شریف درباره اینا کہ در علم خدا سوئے جان دارن
وہ لوگ کے جو خدا کے علم کے بارے میں برا گمان یا سوئے جان رکھتے ہیں بیان کرتا ہے
اینا بدبختی بھی ہوتا
کہ یہ لوگ بدبختی یا بدنصیبی کی طرف جائیں گے.
بدبختی بھی ہوتا فرمون وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ خودتون به خدا این گمان سو رو داشتید خیال میکرد قرآن خدا علمش محدوده قدرتش محدوده.
یعنی خود قرآن کی آیت ہے کہ یہ تمہارا اپنا یہ ظن تھا جو تم اپنے رب کی نسبت رکھتے تھے تم سمجھتے تھے کہ تمہارے رب کا علم محدود ہے.
اعداکم همین گمان بد باعث این شد که شما ردی شدید پست شدید.
اب تمہارے اسی برے گمان کا نتیجہ ہے کہ تم رد کر دیے گئے ہو تمہیں
بعد زندگیشون شد زندگی خسرانی
اور تمہاری زندگی خسارہ اٹھانے والوں کی زندگی ہو گئی.
سقوط پستی افول زندگی خسرانی
تمہاری برے گمان کی وجہ سے کیا ہوا تمہیں پلٹا دیا گیا اور تم پستیوں کی طرف چلے گئے ہو نتیجے میں تمہاری زندگی خسارے کی زندگی.
خدا قدرت تو ہے خدا علمش نامحدوده
خدا کی قدرت خدا کا علم
محدوده
نامحدوده.
بابا تو در خودت قابلیت درست بکن چرا سوءظن داری؟
یعنی تم اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو خدا سے کیوں بدگمان ہوتی ہو؟
یکی از موارد سوءظن به خدا و علم خدا بگم
ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ سوءظن کی ایک مثال خدا تعالی کی علم و قدرت کے معاملے میں.
ببینید سوء ظن به علم خدا به احاطه خدا چیه؟
خدا عالم که علم کی نسبت جو سوء ظن رکھتے ہیں اس کی کیا مثال؟
در بیرون ما گناہ نمی کنیم مواظب
ہم لوگ معاشرے میں جب ہوتے ہیں باہر جب ہوتے ہیں گناہ نہیں کرتے لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں گناہ نہیں کرتے.
درست ہے
صحیح ہے
ولی بعضاً تو خلوت یہ گناہ ہی عجیب و غریب انجام
بچی لیکن جب تنہائی میں آتے ہیں عجیب و غریب گناہ ہم سے انجام پاتے ہیں. یہ خدا کی نسبت سوء ظن ہے یعنی لوگوں کے درمیان تو اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہے تنہائی میں سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. یہ خدا کے علم کی نسبت سوء ظن
خدا یا تو نہیں
یعنی ہم کہتے ہیں خدا سے خدا یا اس جگہ تو نہیں ہے اس لیے میں کام کر رہا ہوں.
خدا یا تو احاطہ نہ داری
خدا یا اس جگہ تیرا احاطہ نہیں ہے تو یہاں موجود نہیں ہے.
بلے سوء ظن
ہی یہ سوء ظن ہے بدگمانی ہے.
آقا در ظاهر در رد نه عابد و زاهد و مسلمان ها بله
لوگوں کے سامنے معاشرے کے اندر
ولی بعضا کسی که خبر نمی شود گناهان عجیبی انجام دارد.
لیکن جب ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں اکیلا ہوتا ہے تو عجیب و غریب گناہ انجام دیتا ہے.
این سوء ظن به خدا نہیں
کیا یہ خدا کے سوء ظن کی مثال نہیں؟
ما خیال میکنیم سوء ظن یہ چیز محدودیه. نه بابا
یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ سوء ظن فقط چند خاص چیزوں کا نام ہے ایسا نہیں ہے.
نہ یہ سوء ظن ہے
یہ بھی سوء ظن ہے برا گمان ہے خدا کے نسبت.
یہ روایت براتون
بکنے بلدہ در خلوت ہو بی باک میشیم نتیجے میں کیا ہوتا ہے اپنی تنہائیوں کے اندر جرات مند ہو جاتے ہیں جرات کرنے لگتے ہیں
ہر
کاری رو
انجام میدیم
جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں.
خدا میگه خدا یه تو اطلاع پیدا نمی‌کنه
خدا سے ہم اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدایا میرے اس عمل کا تجھے بھی علم نہیں ہوگا،
ایسا
تو نہیں ہے؟
روایت میں بھی نہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم
خب اگر ان روایت رو بخواییم بخونیم خیلی طولانی میشه. یک سفارش میخوام بکنم به دوستان،
وہ روایت کو نہیں پڑھ رہا لیکن ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں.
خلاصه کار به کجا رسید؟ سوء ظن بالله، سوء ظن بالله، سوء ظن بالله، بدبختی میاد.
خدا کی نسبت برا گمان، خدا کی نسبت سوء ظن بدبختی کا سبب بنتا ہے.
حسن ظن بالله خیر دنیا و آخرت،
خدا سے حسن ظن دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے.
این مفاتیح الجنان، این مفاتیح الجنان،
یہ جو آپ نے کتاب ہے مفاتیح الجنان ہے،
تو کنام هست دیگه نا،
گھروں میں ہے یہ کتاب موجود.
پنجمین مناجات، مناجات الراغبین،
مناجات خمسہ عشر کے نام سے دعائیں موجود ہیں، 15 دعائیں امام سجاد علیہ السلام کی مفاتیح میں موجود ہیں، ان کی پانچویں دعا ہے مناجات الراغبین، رغبت رکھنے والوں کی.
ان حرفائی رو کہ زدیم مقدارش متخذ از این دعا،
جو ہم نے باتیں آپ کے سامنے بیان کی کچھ باتیں اس دعا سے لی گئی.
اصل دعا صحیفہ سجادیہ،
اصل کی جو دعا ہے جو اس میں ہم نے استناد کیا وہ صحیفہ سجادیہ کی دعا سے کیا تھا. چوتھے امام سے بیان کی گئی ہیں دعائیں،
میں فقط دعا رو میخونم، معنا ہم نہیں میخونم،
وقت گزر گیا لیا میں فقط دعا پڑھوں گا اس کا ترجمہ.
الہی ان کان قل زادی فی المسیر الیک فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک وان کان جرمی قد اخافنی من عقوبتک فان رجائی قد اشعرنی بالامن من نعمتک وان کان ذنبی قد ارادنی لعقابک فقد آذننی حسن ثقتی بثوابک وان انامتنی الغفلت عن الاستعداد للقائک فقد نبهتنی المعرفت بکرمک و آلائک تا آخر. این دعا رو بخونید، این دعا رو بخونید، دعای خوبیه،
اس دعا کو پڑھانا چاہیے، اس دعا کو پڑھنا اچھی دعا ہے.
این مناجات ها مناجات های بسیار خوبیه، دوستان یه قدری با این مناجات ها مانوس بشن.
یہ دعائیں بہت اہم اور بہت اچھی دعائیں، آپ لوگوں کو چاہیے ان سے انس پیدا کریں.
خلاصہ مناجات های خمسة عشر،
مناجات خمسة عشر، 15 دعائیں، 15 مناجات.
شب که میشه، حالا قبل از تا صبح که بلند میشید، بعد از نماز صبح، قبل از نماز صبح، این مناجات رو بخونید، بخونید. یه قضیه هم خود عبارات، خود عبارات باعث تنویر قلوب میشه.
این دعاوں کو پڑھیں گے، ان کی خود عبارتیں آپ کے دلوں میں نورانیت کا سبب بنیں گی.
خب انشاءاللہ، امید خدا، اب تو آئندہ